السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الوضو حدیث نمبر 176. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم حدث کے بارے میں پڑھ رہے تھے, حدث کیا ہوتا ہے؟ حدث حدث اکبر یا حدث اصغر کہا جاتا ہے. حدث اکبر یعنی وہ ناپاکی جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے, جیسے احتلام ہے, جنابت ہے, حیض اور نفاس ہے. اور حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی, جیسے کہ آپ واش روم سے باہر واش روم سے آئے ہوں اور نماز پڑھنی ہو تو وضو کرنا, یعنی جس سے وضو لازم ہو جاتا ہے, وضو واجب ہو جاتا ہے. جیسے یا تو ہوا خارج ہو گئی ہو یا سو کر اٹھے ہوں تو نیا وضو کرنا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے. تو ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. ہم سے ابو الولید نے بیان کیا, کہا ہم سے ابن عوینہ نے, وہ زہری سے, وہ عباد بن تمیم سے, وہ اپنے چچا سے, وہ رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک کہ ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے. تو حدیث کا خلاصہ پھر یہ ہوا کہ جب تک وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو نماز, صرف شبے کی اور شک و شبے کی بنا پر نماز نہیں توڑی جا سکتی. ہاں, جب تک کہ اچھی طرح سے آواز نہ سن لے اور بدبو نہ محسوس کر لے تبھی وہ نماز سے واپس پھر سکتا ہے. اور یہ حدیث بھی ہم بارہا پڑھ چکے ہیں. ہم سے قطعبہ نے بیان کیا, کہا ہم سے جریر نے عامش کے واسطے سے, وہ منذر سے, وہ ابو یعلیٰ سوری سے, وہ محمد بن حنفیہ سے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کو سیلان یعنی مزی کی شکایت تھی, مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے. اسے کیا پتا چلا کہ جیسے اگر جو جس شہوت کی وجہ سے آتی ہو اس پر پھر وضو لازم ہو جائے گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یا عورتوں کو بھی ایسی چیز جیسے کہ جو یورین کے راستے سے آتی ہو, جیسے یورین کا پاس ہونا ہے, اس کی وجہ سے وضو لازم ہو جائے گا. لیکن اگر اسے وائٹ ڈسچارج ہے بغیر کسی اس کے, جو نہ شہوت کی وجہ سے آتا ہے نہ کچھ اور ہے, تو وہ وائٹ ڈسچارج ایک الگ چیز ہوگی. لیکن ہسبینڈ وائف کے تعلق سے پہلے جو ایک یعنی ایک چیز مادہ نکلتا ہے وہ شہوت کی وجہ سے آتا ہے تو اس کی وجہ سے وضو لازم ہو جائے گا. ہم سے سعد بن حفص نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا, وہ عطا بن یسار سے نقل کرتے ہیں, انہیں زید بن خالد نے خبر دی کہ انہوں نے عثمان بن عفان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منینہ نکلے, فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے اور اپنے عضو کو دھو لے. عثمان کہتے کہ میں نے رسول اکرم سے سنا ہے, پھر میں نے اس کے بارے میں علی, زبیر, طلحہ اور ابی بن کعب سے دریافت کیا, سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حکم اور یہ حدیث منسوخ ہے. لیکن اس لیے جو حدیث سائنسز ہم پڑھتے ہیں نا, حدیث کی اہمیت اور ضرورت, یا کمپائلیشن آف حدیث, یا اس میں جو اصول الحدیث پڑھتے ہیں ہم, وہ اسی لیے پڑھے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ رسول اکرم کا پہلا حکم کیا تھا اور بعد کا حکم کیا ہے. تو بعض اوقات بعض چیزیں پہلے جو کہیں گئی تھی بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی. کون کون سی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی ایک دو مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ پہلے جس کی اجازت تھی بعد میں منع کر دیا گیا, پہلے جس کی اجازت نہیں تھی اور بعد میں اجازت دے دی گئی. کون سی چیزیں ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ اور ایک دو کوئی واقعات بتائیے یا کوئی ایک دو مسئلے بتائیے. جی ویری گڈ. قبر کی زیارت کی پہلے اجازت نہیں تھی, جب بعد میں رسول اللہ کو یقین ہو گیا کہ صحابہ کرام اب کوئی انہیں وہ لوگ شرک نہیں کر سکتے یا اس طرح سے کوئی وہاں پر جا کر کوئی غلط کام نہیں کریں گے, تو آپ نے قبرستان جانے کی اجازت دے دی. جی شراب پہلے جائز تھی, یعنی تقریباً 15 سال تک شراب جائز رہی, 15-16 سال تک. اس کے بعد کہیں جا کے مدینہ آنے کے بعد بھی 2-3 سال کے بعد شراب حرام ہوئی. جی روزے کے دنوں میں جمع منع نہیں تھا, لیکن صحابہ خود سے ایزیوم کر کے رات میں روزہ افطار کرنے کے بعد بھی بیویوں سے مباشرت نہیں کرتے تھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی, کھل کر رسول اکرم نے بتایا کہ تم رات میں جا سکتے ہو اپنی بیوی کے پاس. وہ سمجھ رہے تھے کہ رات میں بھی نہیں جانا ہے, تو یہ اس میں نہیں آئے گا. پہلے یہ تھا کہ ہر پکی ہوئی چیز پر وضو کرنا ہے, لیکن بعد میں خود رسول اکرم نے کتنی دفعہ کھانا کھایا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا. تو اس لیے یہ معلومات کرنا بھی ضروری ہے کہ کون سا حکم پہلا تھا. تو اب اگر हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक कायम होता है, इन इंटरकोर्स होता है अगर, और चाहे अंजाल हो या ना हो, डिस्चार्ज हो या ना हो, हर हाल में गुस्ल लाजिम है, ये बात याद रखें। हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमें नजर ने खबर दी, कहा हमको शोबा ने हकम के वास्ते से बतलाया, और वो ज़कवान से, वो अबू सवाले से, वो अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को बुलाया, वो आए तो उनके सर से पानी टपक रहा था। रसूल अकरम ने फरमाया शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा जी हाँ। तब रसूल अकरम ने फरमाया कि जब कोई जल्दी का काम आ पड़े तुम्हें अंजाल ना, तो तुम पर वजू है, गुस्ल जरूरी नहीं है। तो यह हदीस भी क्या है, मनसूख है। क्यों लाया गया यहां पर, ताकि ये बात पता चल जाए कि ऐसा नहीं कि बाद में फिर मुनकरी ने हदीस या कोई दूसरे लोग ऑब्जेक्शन उठा के देखा ये भी तो हदीस है फिर ये क्यों नहीं लाई गई। तो यह हदीस को यहां पर इसलिए लाया गया है कि ये हदीसें थी रसूल अकरम से मरवी, लेकिन इसका हुक्म जो हम पढ़ेंगे हदीस की अहमियत और जरूरत में कि नासिख और मनसूख की कौन सी हदीस पहले थी जिसकी वजह से वो मनसूख हो गई, बाद में दूसरी हदीस उसकी नासिख आ गई। तो ये इब्तदाई अहद से इसका ताल्लुक है। अब सोहबत के बाद गुस्ल फर्ज है, ख्वाह अंजाल हो या ना हो, ये मसला है, आप लिख लें। यानी उम्मत का अब इजमा है कि जमा करने से गुस्ल वाजिब हो जाता है, मनी निकले या ना निकले। अगली हदीस एक जैसे हम पीछे भी पढ़ चुके, आगे भी आ रहे हैं, सिर्फ उनवान याद रखें कि उस शख्स के बारे में जो अपने साथी को वजू करवाए, बेवजू होने की हालत में तिलावत कुरान और दूसरे उमूर जो जायज हैं उनका बयान। मंसूर ने इब्राहिम से नकल किया है कि हमाम यानी जो गुस्ल खाने में तिलावत कुरान में कुछ हर्ज नहीं, इसी तरह बगैर वजू खत लिखने में भी कुछ हर्ज नहीं। और हम्माद ने इब्राहिम से नकल किया है कि अगर उस हमाम पर तहबंद हो तो उसको सलाम करो, और अगर तहबंद ना हो तो सलाम मत करो। पहले असल में ऐसा था कि उस जमाने में क्योंकि हर घर में वॉशरूम्स नहीं होते थे, पानी की इतनी फरावानी नहीं थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे सिर्फ हमाम बनवाए जाते थे जहां सिर्फ गुस्ल करने की सहूलत थी, जैसे कि कुछ जो बाहर के शहरों से लोग आए हुए हों तो वो वहां गुस्ल कर लें, तो वहां की बात करें क्योंकि वो साफ सुथरे होते हैं और वहां पर कोई गंदगी नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कभी उमरा को जाते हैं तो जहां पर लाइन से सिर्फ नहाने के लिए गुस्ल खाने बने हुए देखा होगा ना आपने, या वजू के लिए जो बस सिर्फ स्टूल जैसे लगे हैं, कितने साफ सुथरे होते हैं वो। तो ऐसी जगहों की बात की जा रही है जहां पर टॉयलेट और वॉशरूम दोनों, वहां की बात नहीं की जा रही, ये बात याद रखिए। हमसे इस्माइल ने बयान किया, हमसे इमाम मालिक ने मखरमा बिन सुलेमान के वास्ते से नकल किया, वो कुरैब इब्ने अब्बास के आजाद करदा गुलाम से नकल करते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खबर दी कि उन्होंने एक रात रसूल अकरम की ज़ौजा मुतहरा और अपनी खाला मैमूना रदी अल्लाह अन्हा के घर में रात गुजारी। वो फरमाते कि मैं तकिए के अर्ज यानी गोशे की तरफ लेट गई और वो यानी रसूल अकरम आपकी अहलिया ने मामूल के मुताबिक तकिए की लंबाई पर सर रखकर आराम फरमाया। रसूल अकरम सोते रहे और जब आधी रात हो गई या उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद आप बेदार हुए और अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आंखें मलने लगे। फिर आपने सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ी। फिर एक मशकीजे के पास जो छत में लटका हुआ था आप खड़े हो गए और उससे वजू किया, खूब अच्छी तरह फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। इब्ने अब्बास कहते मैं भी खड़े होकर इसी तरह किया जिस तरह आपने वजू किया था, फिर जाकर मैं भी आपके पहलू मुबारक में खड़ा हो गया। आपने दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दायां कान पकड़कर उसे मरोड़ने लगे। फिर आपने 2 रकातें पढ़ी, इसके बाद फिर 2 रकातें पढ़ी और ऐसा आप तहज्जुद की यानी 8 रकातें जो आप पढ़ते थे, उसके बाद वितर पढ़ा लेट गए। फिर जब मौजन आपके पास आया तो आपने उठकर 2 रकात मामूली तौर पर पढ़ी, फिर बाहर तशरीफ लाकर सुबह की नमाज पढ़ी जो 2 सुन्नत थी फजर से पहले की। तो यहां पर असल में इस हदीस को लाने का मकसद यह है कि रसूल अकरम ने नींद से बेदार होकर बगैर वजू के कुरान की आयतें पढ़ी, तो यहां पर यह जायज है। वैसे भी चाहे जुबानी याद हो चाहे याद ना हो, लेकिन वजू करके यानी जब आप तिलावत कुरान मुसहफ हाथ में लेकर कर रहे हैं तो वजू करके पढ़ना अफजल है, अफजल मुस्तहब है, अफजल है, पसंदीदा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बेवजू पढ़ लेता है तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, और स्पेशली जो जुबानी होता है याद हिफ्स किया हुआ कुरान, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। हाँ, अगर आप मुसहफ हाथ में लेकर तिलावत करते हैं उस सूरत में भी बगैर वजू के आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी उलमाए कराम कहते हैं कि वजू तिलावत कुरान के लिए शर्त नहीं है। हाँ, नमाज के लिए वजू शर्त है। तो यहां पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नींद से बेदार उठने के लिए तहज्जुद के वक्त के जो आदाब है वो हमें पता चलते हैं कि आप नींद से बेदार होते ही पहले आंखों को रब करते, नींद के आसार दूर करते चेहरे से, फिर सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू तिलावत करते, उसके बाद वजू करके आपने फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ी और उसके बाद वितर पढ़ी और फिर फजर की 2 सुन्नतें पढ़कर थोड़ी देर दाईं करवट पर लेट गए। उसके बाद फर्ज नमाज की जब जमात खड़ी होने का वक्त आया तो आप मस्जिद चले गए। اس بارے میں کے بعد علماء کے نزدیک صرف بے ہوشی کے شدید دورے ہی سے وضو ٹوٹتا ہے، معمولی بے ہوشی سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے مالک نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ اپنی بیوی فاطمہ سے، وہ اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر سے روایت کرتی ہیں. وہ کہتی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ عائشہ کے پاس ایسے وقت آئی جبکہ سورج کو گہن لگ رہا تھا. سبحان اللہ، دیکھیں یعنی ہم آج سورج گرہن ہی اور ابھی شاید 3:50 پر ختم ہوگا نا، اب یہ بھی ختم ہو رہا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی اس کا شر ہے اور اس کی آفتیں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس سے خیر پہنچانے والا بنائے، اور ہم کو ذکر و اذکار کرنے والا بنائے. امید ہے سب ذکر و اذکار کر ہی رہے ہوں گے. اور یہ حدیث آنی ہی تھی، اس لیے پھر میں نے وہ الگ سے وہ ٹاپک نہیں لی ہوں، کیونکہ ہم یہ حدیث پڑھنے ہی والے تھے آج. تو اس وقت سورج کو گہن لگا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ حجرے میں آئی تھیں. میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے، تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں، تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہوگی. دیکھیں امام بخاری اس حدیث کو کتاب العمل فی الصلاۃ میں لے کر آئے ہیں کہ نماز میں آپ کتنے عمل کیا کام انجام دے سکتے ہیں. اب دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو نماز میں ہی یہ سارے اشاروں سے بات سمجھا رہی، کیونکہ ایک تو نفل نماز بھی تھی، اور جیسی بات ان کو کچھ پتہ نہیں تھا اسماء رضی اللہ عنہا کو، اور وہ پوچھ رہی تھی تو اب کون جواب دیتا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو اشارے سے سمجھا رہی تھی. تو اسماء بھی ساتھ میں کھڑی ہو گئی. آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ وہ کہتی کہ مجھ پر غشی تاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. تو آپ دیکھیں نماز میں ہی وہ سر پہ پانی بھی ڈال رہی تھی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اسی جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا. کہا رہے تھے کہ آپ نماز میں آگے بڑھے تھے اور پھر پیچھے ہٹے تھے، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. دجال جیسی آزمائش اس کے قریب قریب. راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسما نے کون سا لفظ کہا. تمہیں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے. پھر اسما رضی اللہ عنہا نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں. بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانی اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کی اتباع کی. پھر اسے کہہ دیا جائے گا کہ تو سو جا، دراحالہ کہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے. اور بہرحال منافق یہ شکی آدمی اسما نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں رہا، اس سے پوچھا جائے گا کہ میں یہ رسول اکرم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا. سبحان اللہ. اس سے دیکھیں اسما رضی اللہ عنہا کی حرکت سے انہوں نے نماز کی حالت میں سر پر پانی ڈالا اپنی غشی کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ غش جیسے آ رہے تھے، ان کو اتنا لمبا قیام کیا تھا رسول اکرم، کیونکہ بعض اوقات 3-3 گھنٹے، جیسے کہ کئی سال پہلے یہاں پر بھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چاند گہن تھا اس وقت، کہہ رہے تھے 3 گھنٹے نماز چلی تھی اور لوگ گرنا شروع ہو گئے تھے یا پھر لوگ بیٹھ جا رہے تھے، کھڑے نہیں رہا جا رہا تھا ان سے. تو یہاں پر امام بخاری تو اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ ان کا وضو نہیں ٹوٹا اسماء رضی اللہ عنہا کا، حالانکہ ان پر ہلکی غشی تاری ہوئی تھی لیکن وضو نہیں ٹوٹا، بلکہ آپ اسی وضو سے وہ نماز کو کنٹینیو کرتی رہی ہے نا. اگر وہ غشی سے وضو ٹوٹ جاتا تو پھر یہاں پر ان کی نماز، وہ دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھتی، لیکن وہ دوبارہ وضو نہیں کرنے بلکہ اپنی غشی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے سر پر پانی ڈالا. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں امام بخاری کی فقاہت ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ کتنی دورس نگاہ تھی ان کی اور کیسے دور اندیشی سے وہ سوچتے تھے، اور کتنی باریکی سے وہ احادیث کا جائزہ لیتے تھے الحمدللہ، اور کتنی باریک نظر تھی ان کی. یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ وہ امام المحدثین ہیں، اور فقہ البخاری فی تراجمے ہی واقعی میں بہت ہی درست بات ہے. پھر اس بارے میں کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی قید نہیں بتائی گئی کہ ایک چوتھائی سر کا ہی مسح کرو، اور ایک چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت بھی نہیں ہے. ابن مسیب نے کہا کہ سر کا مسح کرنے میں عورت مرد کی طرح ہے، وہ بھی اپنے سر کا مسح کرے. ابن مسیب بہت ہی مشہور تابعی گزرے ہیں اصل میں. بعض لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان میں صحابہ، یعنی وہ صحابہ کے جیسے ہی تھے، بس صرف انہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ ان کے اندر صحابہ ہی کے جیسے ان کے اخلاق اور اعمال تھے. سبحان اللہ. پھر امام مالک سے پوچھا گیا کہ کیا کچھ سر کا مسح کرنا کافی نہیں کچھ تھوڑے سے حصے کا؟ تو انہوں نے دلیل میں عبداللہ بن زید کی حدیث پیش کی، یعنی پورے سر کا مسح کرنا ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے عمرو بن یحیی المازنی سے خبر دی، وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید جو عمرو بن یحیی کے دادا ہیں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید نے کہا کہ ہاں. پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور دو مرتبہ دھوئے، پھر تین مرتبہ کلی کی، تین بار ناک صاف کی، پھر تین دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا. اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں سے واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے. تو اتنے واضح انداز میں صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے جس میں مسح کا طریقہ بھی بتا دیا گیا. تو امام بخاری یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سر کے پورے سر کا مسح کیا جائے گا، صرف ایک چوتھائی سر کا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب فرما دی کہ وَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسح کرو، تو اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ بس ایک چوتھائی سر کا کریں، یعنی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ آدھے یا چوتھائی سر کا مسح کرو. جیسے ہاتھوں میں کوہنیوں تک اور پیروں میں ٹخنوں تک کی قید موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ سارے سر کا مسح فرض ہے جب سر پر امامہ نہ ہو، اور اگر امامہ ہو تو پیشانی سے مسح شروع کر کے امامے پر ہاتھ پھیر لینا کافی ہے، امامہ اتارنا ضروری نہیں. جیسے کہ جو ایک لمبا سا گول پٹکا سا جو باندھا جاتا ہے سر پر، اس کو امامہ کہتے ہیں. تو مسح پیشانی کے پاس سے شروع کیا جائے گا، اور دونوں ہاتھ سر کے اوپر سے لے جاتے ہوئے، ہاتھ پر رکھتے ہوئے گردن تک لائے جائیں گے، یعنی گدی تک، اور پھر وہاں سے واپس لائے جائیں گے آگے. یہ مسح کا طریقہ ہے سر کا. اس بارے میں کہ ٹخنوں تک پاؤں دھونا ضروری ہے، ہم سے موسیٰ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے وہیب نے، انہیں عمر سے انہوں نے اپنے باپ یحییٰ سے خبر، انہوں نے کہا کہ میری موجودگی میں عمر بن حسن عبداللہ بن زید سے رسول اکرم کے وضو کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے پانی کا تشت منگوایا اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اکرم کا سب وضو کیا، پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر تین بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی تین چلوں سے، پھر اپنا ہاتھ اسی برتن میں ڈالا اور تین مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دو بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے ایک بار، پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھو لیے. تو مسح ایک ہی بار کیا جائے گا پورے سر کا. ٹھیک ہے، سیم حدیث ہے لیکن یہاں پر عنوان کے تحت وہ حدیث کو لایا گیا ہے دوبارہ سے. تو اسی کیا پتا چلا کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا، اور وضو میں جو ترتیب یہاں پر ملحوظ رکھی گئی ہے اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے گا ون بائی ون. لوگوں کے وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا. جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کے مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں، یعنی مسواک جس پانی میں ڈوبی رہتی ہے اس پانی سے گھر کے لوگوں کو بخوشی وضو کرنے کے لیے وہ کہتے تھے. ہمارے ابھی تو آپ نے دیکھا کہ اتنی خود ساختہ باتیں مشہور کی جس بکیٹ میں ہاتھ بھی کسی کا چلا گیا اب وہ بکیٹ کے پانی سے بھی وضو نہیں کریں گے، بس جو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی سے وضو کیا جائے گا. تو ایسا یعنی کب تک، ہر ایک کے پاس تو یہ سہولتیں نہیں ہوتی ہیں. تو پانی جب تک کہ پاک ہی رہتا ہے، جب تک کہ اس میں آپ کو گندگی گرتے ہوئے آپ نہ دیکھ لیں، وہ پاک ہی رہے گا. ہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے حکم نے، اور انہوں نے ابو جحیفہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ایک دن رسول اکرم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا جس سے آپ نے وضو فرمایا. لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے. آپ نے ظہر کی دو رکعتیں ادا کی اور عصر کی بھی دو رکعتیں، اور آپ کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا، یعنی آپ سفر پر تھے. اچھا، کوئی بتا سکتا ہے کون سا سفر؟ جی، جزاکم اللہ خیر. صلح حدیبیہ کا ہی موقع تھا وہ، جس وقت رسول اکرم، یاد ہے کہ عروہ بن زبیر ثقفی نے جا کر ابو سفیان کو خبر دی تھی کہ واللہ میں نے رسول اکرم یعنی محمد کے ساتھیوں کو ایسا ان کے گرد خدمت میں جھکتے ہوئے دیکھا ہے کہ کوئی بادشاہ کے آگے بھی کوئی اس کے کام کرنے والے اس کے مصاحب اس طرح سے نہیں گھومتے ہوں گے. تو بہرحال اسی سفر کی بات ہے کہ صحابہ نے رسول اکرم کے جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا، یعنی جو وضو کرنے کے بعد جو پانی نیچے گرتا ہے وہ بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مگ میں بچا ہوا پانی کی بات نہیں ہے بلکہ وضو کرنے کے وقت جو پانی نیچے گرتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. تو وہ پانی بھی بطور تبرک کے لوگوں نے اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیا تھا. سبحان اللہ، یہ محبت تھی صحابہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بارک اللہ فیکم. तो इससे क्या पता चले कि इस्तेमाल शुदा पानी जब तक उसमें नजासत ना हो वो पाक रहता है, ठीक है। और एक दूसरी रिवायत में आता है, अबू मूसा शेरी कहते हैं कि रसूल अकरम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ धोए और उसी प्याले में मुंह धोया और उसमें कुल्ली फरमाई, फिर फरमाया तुम लोग इस पानी को पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर डाल लो। तो यहाँ पर तो सिर्फ रसूल अकरम की जिस्म मुबारक या आपकी कुल्ली को के पानी को ही पिया जा सकता है, किसी और इंसान के नहीं, ठीक है। जैसे मैं एक दफा का जिक्र, आज से 5-6 साल पहले की बात है, एक खातून मेरे पास आई थी, जब से मैं इतना मुझे यानी कई दिन तक मुझे खुद भी नींद नहीं आई थी उसकी वजह से, कि वो खातून ने कहा कि उनको लगता था कि उनके ऊपर कुछ असरात हैं और वो किसी आमिल के पास गई इलाज के लिए, और वो बहुत पर्दा वाली खातून थी और वो आमिल भी बहुत मशहूर थे कि बहुत दीनदार और नेक हैं, वल्लाहु आलम। घबरा गई थी और फिर मेरे पास आई थी सवाल करने के लिए, उसकी वजह से वो बहुत परेशान भी थी और सुनकर मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी असल में, कि उन्होंने कहा कि वो जो उन्होंने इलाज ऐसे किया कि अपने मुंह का थूक मेरे मुंह में डाला, डायरेक्ट थूक कर, लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और सुनकर इतनी घबराहट सी होने लगी थी कि कितने अजीब अजीब, यानी आप देखिए ऐसा तो इलाज कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखिए और अल्लाह ताला सबको, यानी खवातीन को अल्लाह ताला समझ और अकल दे कि वो ऐसे कहीं किसी के भी पास उठकर इलाज के लिए ना चले जाएं। तो रसूल अकरम के अलावा किसी के भी ऐसा इस तरह से जो मुंह का पानी है वो इस तरह से पाक नहीं हो सकता, और आप किसी और के पानी बतौर तबर्रुक के अपने जिस्म पर नहीं मल सकते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो यहां से रसूल अकरम ने क्या फरमाया था, बतौर तबर्रुक के तुम ये पानी को अपने, तुम पी भी लो इसको और अपने चेहरों और सीनों पर भी डाल लो। तो देखिए यहां पर इस हदीस को लाने का मकसद यही इमाम बुखारी का, कि इंसान का झूठा नापाक नहीं होता, इन स्पेशल जो पानी है, जैसे कि आपने कुल्ली की पानी की और उसको उन्हें आपने पीने के लिए कह दिया, इसे भी मालूम हो कि इस्तेमाल शुदा पानी पाक है, तो जब तक कि उसमें नजासत ना गिरी हो वो पानी पाक रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखें। हदीस नंबर 190 देखिए, हमसे अब्दुल रहमान बिन यूनुस ने बयान करने कहा कि हमसे हातिम बिन इस्माइल ने जाद के वास्ते से और उन्हें साहिब बिन यजीद से सुना, वो कहते थे कि मेरी खाला मुझे रसूल अकरम की खदमत में ले गई और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरा ये भांजा बीमार है, आपने मेरे सर पर अपना हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई, फिर आपने वजू किया और मैंने आपके वजू का बचा हुआ पानी पिया, फिर मैं आपकी कमर के पीछे खड़ा हो गया और मैंने मोहर नबूवत देखी जो आपके मूंढों के दरमियान ऐसी थी जैसे छपरखट की घंटी या कबूतर का अंडा, यानी आपको जो एक निशानी मिली थी मोहर नबूवत की, आपकी पीठ के ऊपर बीच में वो निशानी थी, तो वजू का बचा हुआ पानी पाक था तभी तो उसे पिया गया। तो यहां पर इससे पता चले कि जो ऐसा इस्तेमाल किया हुआ पानी जिसमें गंदगी का शायबा ना हो तो वो पाक रहता है। एक ही चिल्लू से कुल्ली करने और नाक में पानी देने के बयान में, यानी जब आप वजू करते हैं तो किस तरह से नाक में पानी डालेंगे, और ये भी सेम वही हदीस है जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, यहां पर सिर्फ नाक में पानी डालने का देख लीजिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बर्तन में अपने दोनों हाथों पर पानी डाला, फिर उन्हें धोया, या यूं कहा कि कुल्ली की और नाक में एक चिल्लू से पानी डाला और 3 मरतबा इसी तरह किया, यानी एक ही चिल्लू से उन्होंने कुल्ली भी की और उसी से बचा हुआ पानी ऊपर नाक में चढ़ा ले गए, इस तरह से किया जा सकता है, तो ये भी सुन्नत से साबित है। तो हदीस से साबित है कि एक ही चिल्लू के पानी से कुल्ली भी की जा सकती है और उससे बचा हुआ पानी ऊपर नाक में भी चढ़ाया जा सकता है, और सीधे हाथ से ही चढ़ाया जाएगा नाक में पानी भी, फिर हाँ नाक साफ की जाएगी लेफ्ट हैंड से, सर का मसा एक बार करने के बयान में, और ये भी हम पीछे बार बार हदीस पढ़ चुके हैं, तो सर का मसा एक बार किया जाएगा, बाकी चीजें 3-3 दफा धोई जाएंगी, लेकिन बाज रिवायत में 2 मरतबा हाथ धोने का जिक्र है, जो कोहनियों से हाथ धोना है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ हदीस है जिन्हें ज्यादातर जो रिवायत है अहादीस में वो 3 दफा का जिक्र है। तो मालूम है कि एक बार तो वजू में धोए जाने वाले हर वजू का धोना फर्ज है, यानी एक बार धोना फर्ज है, 2 मरतबा धोना काफी है और 3 मरतबा धोना सुन्नत है। इसी तरह कुल्ली और नाक में पानी एक चुल्लू से सुन्नत है, सर का मसा एक बार करना चाहिए, 2 बार या 3 बार नहीं, ठीक है। तो एक बार फर्ज है, 2 दफा जायज है, 3 दफा सुन्नत है, ये भी लिख लीजिए आप लोग। इस बारे में कि शौहर का अपनी बीवी के साथ वजू करना और औरत का बचा हुआ पानी इस्तेमाल करना जायज है, उमर रदी अल्लाह ने गर्म पानी से और ईसाई औरत के घर के पानी से वजू किया, 2 अलग अलग असर हैं यहां पर, इन सहाबा के आमाल को यहां ले आया गया है कि सईद बिन मंसूर से रिवायत है, और इमाम बुखारी की गर्ज यहां पर यह है कि यानी बाज लोग औरत के बचे पानी से तहारत करने को मना करते थे, यानी उसको बुरा समझते थे, یا کافر کے گھر کے پانی سے بھی وضو کرنے کو منع کرتے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے، گرم پانی سے بھی اور کافر کے گھر کے پانی سے بھی یا پھر عورت کے بچے ہوئے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے اور طہارت ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ پانی پاک ہے تو پھر اس صورت میں آپ کسی غیر مسلم کے گھر کے پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو مالک نے نافع سے خبر دی، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے کہ رسول اکرم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے تھے، یعنی شوہر اور بیوی اسپیشلی سمجھے، جیسے کہ پیچھے ہم کو پتہ چلے کہ آپ کی بیویوں کا بچا ہوا پانی رسول اکرم بعض وقت اسی سے وضو کر لیتے یا اسی سے غسل فرما لیتے۔ رسول اکرم کا ایک بے ہوش آدمی پر اپنے وضو کا پانی چھڑکنے کے بیان میں، تو یہاں پر ایک صحابی کا ذکر ہے جن کو جو بے ہوش ہو گئے تھے، جب رسول اکرم کے وضو کا پانی ان پر چھڑکا گیا تو وہ ہوش میں آ گئے، انہوں نے ایک میراث کا سوال کیا تھا کہ ان کے میراث کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا۔ خیر ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ اب حدیث نمبر 198 دیکھیے، 198۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے زہری سے خبر دی کہ مجھے اور وہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی۔ تحقیق عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اکرم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت مانگی کہ آپ کی تیمارداری عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی جائے، دوسری بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے، آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹتے جاتے تھے، عباس رضی اللہ عنہ اور ایک آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے اور وہ دوسرے اصل میں علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ جب نبی کریم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر ایسی سات مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سربند نہ کھولے گئے ہوں تاکہ میں سکون کے بعد سکون لے سکوں یا کچھ وصیت کر سکوں سکون کے بعد لوگوں سے۔ چنانچہ آپ کو حضرت حفصہ رسول اللہ کی جو دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا بنا تھا بٹھا دیا گیا اور ہم نے ان پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ تو یہاں پر امام بخاری اس باب کو اس لیے لائے ہیں، یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں پانی کے بارے میں، یا پھر ایک تو یہاں پر تیز بخار میں ٹھنڈے پانی کا استعمال بتانا مقصود ہے، یا مریض کو غسل دلانا یہ بھی بہت مفید ہے۔ اور آپ نے دیکھو کہ آج کل ڈاکٹرز بھی کیا کرتے ہیں، جب تیز بخار ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کا کہتے ہیں، ہے نا۔ تو بہرحال یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ کسی لگن، کسی پیالے، کسی برتن میں یا تو آپ وضو کریں یا غسل کریں۔ اور رسول اکرم کے پاس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ بڑا سا لگن تھا جس میں بیٹھ کر نہایا بھی کرتے تھے یا وضو بھی کیا کرتے تھے، تو اس سے بھی پتہ چلے کہ باتھ ٹب بھی جائز ہے، یعنی اس طرح کے پہلے بھی تھے، اتنے بڑے بڑے لگن بنے ہوئے تھے کہ جس میں غسل کیا جا سکتا تھا، سمجھے۔ تو ان سارے برتنوں میں وضو کرنا ثابت ہے۔ نیچے والی جو حدیث ہے سیم وہی تشت والی حدیث ہے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، جو عمر بن یحییٰ کے واسطے سے بیان کی گئی ہے، لہٰذا وہ حدیث بھی ڈراپ کر دیجیے، لیکن عنوان یاد رکھیے، آپ عنوان سارے یاد رہنا چاہیے آپ کو، کیونکہ حدیث ریپیٹڈ ہے لہٰذا ہم حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تشت سے پانی لے کر وضو کرنے کے بیان میں، یعنی آپ کسی بھی برتن یا لوٹے یا مگ میں پانی لے سکتے ہیں وضو کے لیے، اور اس میں ہاتھ ڈال کر آپ وضو کر سکتے ہیں، اس سے پانی گندا نہیں ہوگا۔ تو چوڑے منہ کا برتن اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے جس میں پانی کی مقدار کم آتی ہے، اور ویسے بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آئے کہ رسول اکرم نے بعض اوقات کم پانی میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں، یا پھر آپ نے کہا کہ تم وضو کرتے جاؤ اور وہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ سارے لشکر نے وضو کر لیا الحمدللہ۔ تو رسول اکرم کے خاص معجزات بھی تھے۔ حدیث نمبر 201 دیکھیے، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے مسعر نے، اور کہا ہم سے ابن جبر نے، اور انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم جب دھوتے، یا یہ کہا کہ جب نہاتے تو ایک سا سے لے کر پانچ مد تک پانی استعمال فرماتے تھے، اور جب وضو فرماتے تو ایک مد پانی سے۔ تو یہ ایک پیمانہ تھا جو عرب میں رائج تھا اس وقت، جسے مد کہا کرتے تھے۔ یعنی بہت ہی کم ہوتا ہے وہ، غسل کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے پانی کے بارے میں جو کوانٹیٹی پتہ چلتی ہے 3-3.5 لیٹر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور وضو تو بہت ہی کم پانی سے کرتے تھے. آج کے دور میں تو ہم پانی گن بھی نہیں سکتے کہ کتنا پانی، کیونکہ جو شاور کھلا رہتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا پانی بہتا جا رہا ہے اس میں سے، ایک بکیٹ نہیں، دو بکیٹ نہیں، تین بکیٹ ہے نا. تو اب تو سمجھے یہ باتیں کرنا بھی ایسا لگتا ہے کہ بیکار ہی جائیں گی، کیونکہ اب تو نہ بکیٹ ہے، نہ مگ ہے، نہ وہ گننے کا پیمانہ ہے، نہ ہی پانی آپ کو کنویں سے لانا پڑتا ہے. موضوع پر مسح کرنے کے بیان میں ہم سے اسبق بن فرج نے بیان کیا، وہ ابن وحب سے بیان کرتے کہ مجھ سے عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو النضر نے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے، اور وہ عبداللہ بن عمر سے، وہ سعد بن ابی وقاص سے، وہ رسول اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا. عبداللہ بن عمر نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سچ ہے، اور یاد رکھو جب تم سے سعد رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان فرمائے تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو. اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو النضر نے بتلایا، انہیں ابو سلمہ نے خبر دی کہ سعد بن ابی وقاص نے ان سے رسول اکرم کی یہ حدیث بیان کی، پھر عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ایسا کہا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ سعد بن ابی وقاص پر کتنا یعنی بھروسہ و یقین تھا. اور یہ کون تھے سعد بن ابی وقاص، ان کی کیا اسپیشلٹی تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ سعد بن ابی وقاص، جی ویری گڈ، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. اور جو ایران کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس میں بہت بڑے جو محل فتح ہوئے تھے، جن کا اسپیشلی دارالخلافہ تھا، تو وہ انہی کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں. یاد ہے جب وہ قالین بہار آیا تھا جس میں سب موسم نقش و نگار بنائے گئے تھے، سونے اور چاندی کے تار سے ہیرے جواہرات جڑے گئے تھے اس میں، تو یہ سعد بن ابی وقاص ہی تھے. جب اتنا مال و دولت مدینہ بھیجا گیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر رو پڑے تھے کہ کتنے ایماندار ہیں سارے سپاہی اور سپاہ سالار کے، ایک ایک چیز بھیج دی ہے انہوں نے ایمانداری سے. سبحان اللہ، جی رسول اکرم نے ان کے لیے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہے، سات تیر چلاؤ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. یہی تو خوشی ہوتی ہے کہ جب کچھ پوچھا جائے صحابہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ معلوم ہونا چاہیے ہم کو اور یاد بھی رکھنا چاہیے ہمیں. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کیا کہنے کہ اگر ساتھ تم سے کوئی حدیث بیان کرے تو اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لو، یعنی وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ رسول اکرم نے اپنے موضوع پر مسح کیا تھا. تو جو عبداللہ بن عمر، یعنی عمر کے جو بیٹے تھے رضی اللہ عنہ کے، جب سعد بن ابی وقاص کے پاس کوفہ آئے اور انہیں موضوع پر مسح کرتے دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے رسول اکرم کے فعل کا حوالہ دیا کہ آپ بھی مسا کیا کرتے تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر واپس انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو پھر انہوں نے اور سعد کا حوالہ دیا، تو عمر نے یعنی ان کے والد نے جواب دیا کہ ہاں سعد کی روایت قابل اعتماد ہے، جو رسول اکرم سے وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہ قطعاً صحیح ہوتی ہے، کسی اور سے تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ الصحابہ کلہم عدول. تو موضوع پر مسئلہ کرنا تقریباً 70-70 صحابہ سے ثابت ہے، اور یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ موضوع پر مسا کرنے کی جو بات ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. اور غزوہ تبوک کے موقع پر بھی مسا کیا گیا، لہذا مسا ثابت ہے. یعنی آپ پہلے سے وضو کر کے موزے پہن لیتے ہیں اور آپ سفر میں ہیں یا سفر کے لیے نکل رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے 3 دن 3 رات تک کے اب دوبارہ سے سوکس اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں. اب آپ چاہے واش روم جائیں یا جو بھی، آپ وضو آپ کا ختم ہو گیا اور سو جائیں آپ، تو اٹھ کر جب آپ دوبارہ وضو کریں گے تو آپ پورا وضو کی طرح وضو کریں گے، صرف پیر نہیں دھوئیں گے اور موزوں پر مسح کر لیں گے. ہاں، حالت جنابت موزوں کے مسح کی مدت کو ختم کر دیتی ہے. اور اب آپ اگر اپنے شہر میں ہیں تو پھر 1 دن 1 رات 24 گھنٹے آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. ہم سے عمر بن خالد الحانی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیس نے یحییٰ بن سعید کے واسطے سے نقل کیا، وہ سعد بن ابراہیم سے، وہ نافع بن جبیر سے، وہ عروہ بن مغیرہ سے، وہ اپنے باپ مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسول اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کر آپ کے پیچھے گئے. جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ نے آپ کو وضو کراتے ہوئے آپ کے اعضائے مبارکہ پر پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا اور موضوع پر مسح فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی واضح حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے. جی گھر میں، مطلب اپنے شہر میں ہی آپ ہیں، اپنے شہر میں، اپنے گھر پہ، اپنے میکے میں، اپنے شہر میں ہیں آپ، تو 1 دن 1 رات تک مسا کی مدت ہے. اور اب سفر پر ہیں تو اس کی مدت بڑھا دی گئی، کیونکہ سفر میں انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے نا موزے اتارنے، شوز اتارنے میں، تو 3 دن 3 رات تک ہے. لیکن آپ کو وضو کر کے موزے پہننا پڑے گا. ٹھیک ہے, جیسے یہاں ثابت ہے کہ وضو کر کے موزے پہننے کے بیان میں, اور اس میں کیا آتا ہے کہ ایک صحابی نے چاہا سفر میں کہ آپ کے موزے اتار دیں, آپ نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو, چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے, یعنی میں وضو سے تھا, بس آپ نے ان پر مسح کیا. اسے کیا پتا چلا کہ وضو کر کے موزے پہنیں گے آپ, تو پھر آپ اس کے بعد سفر میں 3 دن 3 رات تک کہ آپ نہ بھی موزے اتاریں تو کوئی حرج نہیں, اور حضر میں 1 دن 1 رات تک کہ آپ موزے پہنے رہ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو وضو کا چیپٹر تھا. آج کے لیے اتنی احادیث. اب اگر آپ لوگ جو ڈسکس کرنا چاہیں تو ڈسکشن کر لیتے ہیں. وضو پر ہم مسح کریں گے, اور آپ نے وضو کر کے موزے پہن رکھے تھے تو بس اوپر سے ایک بار ہاتھ پھیر لیں گے, جو آپ کے وضو کے گیلے ہاتھ ہی تھے تو بس وہ آپ کو اسپیشل پانی لینے کی ضرورت نہیں ہاتھ میں, کیونکہ آپ کے ہاتھ گیلے تھے, آپ وضو کرے تھے, آپ نے کوہنیوں سے ہاتھ دھوئے ہوں گے, تو جو گیلے ہاتھ تھے بس اسی سے آپ کو اپنے موزوں پر ایک بار ہاتھ پھیر لینا ہے, بس کافی ہے, اتنا آپ کو مسح ہو جائے گا. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ صلاۃ الکسوف یا خسوف, جب بھی لونار یا سولار اکلپس ہوتے ہیں, سورج گہن یا چاند گہن, تو ہمارے یہاں پر جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ تکیے کے نیچے چھری رکھ کر سوتے ہیں, یا پھر پریگننٹ وومن کو باہر نہیں نکالا جاتا ہے, یا اس کو میکے بھیج دیا جاتا ہے, یا پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں واللہ عالم, یا بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے, یہ سب خود ساختہ ہیں. ایکچولی اس میں یعنی یہ توہم پرستی میں آئے گا. جیسے ہم خود جانتے ہیں رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ تو سورج اور چاند دو اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں, کسی کے یعنی مرنے یا زندہ ہونے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا, بلکہ یہ تو یعنی جب نزدیک آ جاتا ہے اسے تو تم اس وقت بس اللہ کا ذکر کرو, صدقہ کرو, یہ چیز ہے. یہ سب چیز غلط ہے کہ اس سے کچھ غلط ہو جائیں گا, وہ ایک اصل میں توہم پرستی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو اسپیشل نمازیں ہیں اس میں مکروہ یعنی وہ مکروہ نہیں آئے گا, اس میں نماز نہیں آئے گی. یعنی صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف ہو, وہ مکروہ اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی, کیونکہ اس کو پڑھنا رسول اکرم سے ثابت ہے. جب اتنی اوتھینٹک حدیث ثابت ہے تو دوسری چیزوں کو اس پر نہیں لایا جا سکتا. اور ویسے بھی جو نماز اثر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے, تو ایکچولی وہ ایک الگ حکم ہے وہ, اور ایسا حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھنا گناہ ہے. وہ اس لیے پہلے شروع میں منع کیا گیا تھا, بعد میں تو خود ثابت ہے بہت سارے صحابہ سے کہ اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے, آپ سو گئے تھے یا آنکھ لگ گئی تھی کسی وجہ سے, آپ بھول گئے تھے, تو آپ جب جیسے اٹھے فوراً نماز پڑھیں, چاہے سورج غروب ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. تو مکروہ اوقات میں بھی نماز پڑھی جا سکتی, کوئی حرج نہیں. اور مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ, تو یعنی بلا وجہ ڈیلے کر کے پڑھنے کو اس نے مکروہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال بہت بار بار آتا رہتا ہے کہ کون سے کوئی خاص اسپیشل قسم کے موزے ہیں, ساکس ہیں, جس پر مسح کیا جانا چاہیے, یا ہر قسم کے ساکس پر مسح کیا جا سکتا ہے. تو جو صالح السیمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بالکل نیٹ کے باریک مہین جو موزے آتے ہیں اس پر نہیں مسح کیا جائے گا, کیونکہ اس میں سے سب پیر دکھائی دے رہا ہے, تو اس پر مسح نہیں ہوگا. جو موٹے موزے ہوتے ہیں جیسے نارمل ساکس, جیسے یعنی آپ نے دیکھا کہ جو مرد حضرات پہنتے ہیں آفس جانے کے لیے ساکس, یا خواتین کے لیے جیسے بچوں کے اسکول کے ساکس آپ نے دیکھا ہوگا جو موٹے والے ہوتے ہیں, تو وہ موزے موزوں میں آئیں گے. ہاں لیکن اب اس میں اختلاف ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف جو چمڑے کے موزے ہیں اسی پر مسا ہوگا, نارمل ساکس جو کپڑے کے یا وولن کے موزے ہوتے ہیں وہ اس پر مسا نہیں ہوگا. تو یہ بات درست نہیں ہے, لیکن اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن آپ منع نہیں کر سکتے کسی کو. صرف باریک اور پتلے اور مہین ساکس پہ مسا نہیں ہوگا, باقی موٹے کپڑے کے ساکس یا موٹے وولن کے ساکس اس پر مسا ہو سکتا ہے, نو پرابلم. کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف چمڑے کے ساکس پر ہی مسا کرو, نہیں, کیونکہ اس زمانے میں لوگ سفر میں چمڑے کے بھی پہنتے تھے اور دوسرے ساکس بھی پہنتے تھے. تو اب آج کل کے دور میں تو چمڑے کے ساکس ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم کو تو پیدل صحرا میں سفر نہیں کرنا ہے, بلکہ یہی ساکس ہے. اور اصل میں اس مصلحت کو ذہن میں رکھنا ہے جو شارع ہم کو دینا چاہتا ہے, یعنی جب فقہ کے اصول بنائے گئے ہیں تو مصلحت کو سامنے رکھا گیا کہ دفع حرج ہو, دفع مشقت ہو, آسانی ہو, تنگی نہ ہو, یہ ساری چیزوں کو. تو اب آج کے دور میں اگر کوئی لوگ آفس میں جاتے ہیں وہاں پر ہر جگہ پیر دھونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی, یعنی ویسٹرن کنٹریز میں پانی نہیں ہوتا اصل میں, تو کیا کریں گے, مسا کر لیں گے پیروں کا, پیر دھونے کے لیے کہیں جگہ ہی نہیں ہوتی ہے. یا ویسے بھی سہولت کے لیے اصل میں سفر میں آپ کو 3 دن کی اجازت ہے, اور وہ ہر قسم کے ساکس ہو سکتے ہیں سوائے باریک اور پتلے مہین ساکس کے علاوہ. ٹھیک ہے, دیکھیں جو ہمیں شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے, جو سہولت ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے یا آسانی ہم کو فراہم کی گئی ہے, وہ ہماری آسانی کے لیے ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسے کہ سفر میں قصر رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا صدقہ ہے, اسے قبول کرو. تو اسی طرح سے ساکس پر مسح کرنا یہ بھی ایک سہولت ہے ہمارے لیے, تو بالکل روزانہ ڈیلی لائف میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اپلائی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سوال اکثر آتا رہتا ہے کہ جیسے ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہو اور اتفاق سے اس کے بعد حیض آ جائے, تو کیا غسل کرنا لازم ہے؟ تو ایکچولی دیکھیں علماء کرام کہتے ہیں کہ دو نجاستیں جمع ہو گئیں، اگر آپ غسل کرتے بھی تو نماز تو نہیں پڑھنا رہے گا، تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں جو زیادہ صحیح اور درست بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں آپ تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، لیکن حالت حیض میں آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں. تو اس سے کیوں نہ جنابت کی حالت کا غسل کر لیا جاتا ہے کہ تلاوت قرآن کے لیے الحمدللہ فارغ ہو جائیں آپ، یا آپ فری ہو جائیں، اور کم از کم ایک گندگی سے تو ایک نجاست سے تو آپ پاک ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ جنابت کا غسل کر لیا جائے تاکہ آپ پھر تلاوت کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. واللہ اعلم. آج بہت سارے سوالات ہو چکے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. جو بھی حق بات ہے اللہ کرے ہماری زبان سے نکلے، جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کرے، اور کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ بھی مجھے معاف کریں، اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی جو باتیں ہم کو صحیح ثابت لگتی ہیں یا صحیح حدیث سے ثابت ہیں، وہ اسی کی روشنی میں جواب دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ کوشش کو قبول کرے. آج حدیث کی اہمیت اور ضرورت نہیں ہوگا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.